یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلاة الله
محمد وعلى محمد.
سورة الحديد آيت نمبر 25. الله تبارك وتعالى اپنے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے، اور وہی مقصد وارث انبیاء امام حسین کا تھا. خدا رب العالمین فرماتا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں معجزات دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب یعنی اپنا قانون اور میزان یعنی حق و باطل کی پرکھ، صحیح اور باطل کو پرکھنے کی میزان نازل کیا. یہ سب کس لیے کیا؟ انبیاء کس لیے آئے؟ تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر زندگیاں گزارے، معاشرے عدل پر قائم. اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں شدید سختی ہے، لڑائی جنگ کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے منافع فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی نصرت کرتا ہے. اور پھر مبادہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، فرمایا ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوت والا اور ایسا غالب ہے جس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا. یعنی یہ انبیاء کا ساتھ دینا اس لوہے کے ذریعے سے، یہ تمہاری آزمائش ہے، تاکہ اللہ نے جو اگلی دنیا میں اپنے اطاعت گزاروں کے لیے مقامات رکھے ہیں، ان مقامات کو تم حاصل کر سکو. صلوات پڑھیں محمد والوں. توجہ فرمائیں، اب ہمیں پتہ چل گیا قرآن میں اللہ نے ہمیں جب بتا دیا کہ انبیاء کس لیے آئے تھے، وہیں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وارث انبیاء جو بھی ہوگا اس کا مقصد بھی وہی ہوگا جو انبیاء کا مقصد ہے. تو اب جس زمانے میں بھی وہ نظام کہ جو جس پر اللہ معاشروں کو قائم دیکھنا چاہتا ہے، توجہ فرمائیے، وہ نظام کہ جس پر اللہ چاہتا ہے کہ دیکھے معاشرے، اس نظام پر چلیں، نظام عدل کہ جو وہی نظام توحید ہے، چونکہ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، نظام توحید وہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز پر، ہر بات پر، ہر عمل پر، ماحول پر اللہ کا رنگ چڑھا ہو. کہیں سے شرک کی، اللہ کی نافرمانیوں کی جھلک دکھائی نہ دیتی ہو، معاشرہ ایسے بنا دیا گیا ہو. تو اب جب بھی ایسے معاشرے پر برا وقت آئے گا تو وہ جو انبیاء کا وارث ہے اور وہ جو انبیاء کے راستے پر ہے، کوئی اور فکر مند ہو یا نہ ہو، وہ ضرور اس کے بارے میں فکر مند بھی ہوگا اور کوشش و جہاد بھی کرے گا. یہ خلاصہ ہے. اور یہ قرآن مجید کی آیت اور دیگر بیسیوں آیات اور یہ محرم کا مہینہ اور یہ واقعات کربلا، یہ سب کے سب اسی نظام عدل کی طرف ہماری توجہ کروانا چاہتے ہیں. ہے ہمارے معاشرے میں اور معاشرے سے پہلے ہماری زندگیوں میں، چونکہ توحید اور نظام توحید معاشرے میں تو بعد میں جائے گا، پہلے انسان اپنے بدن پر لاگو کرے گا. ایک دفعہ جب یہ ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو ایک کمیٹی بنائی گئی، آپ نے سنا ہوگا، ایک کمیٹی بنائی گئی، مسلمان ممالک کے سربراہ اس کمیٹی میں شامل تھے اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایران میں اور عراق میں صلح کروائیں. تو اس کمیٹی میں اس وقت کا جو صدر تھا پاکستان کا، ضیاء الحق، وہ بھی تھا. تو یہ جب ایران گئے، ان کی ملاقات کرائی گئی عبد خدا بت شکن امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کروائی گئی، تو ان کا تعارف کروایا گیا جنرل صاحب کا کہ یہ بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں اسلام میں، بڑے خادم ہیں اور اپنے ملک پاکستان کی سرزمین پر اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس مرد خدا نے مسکرا کر جواب دیا کہ اتنے بڑے خطہ زمین پر وہ شخص کیسے اسلام کو نافذ کرے گا جس نے اپنے وجود پر، اپنے حقہ کے منہ پر اسلام نافذ نہیں کیا. ابھی اسلام کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے اس دین کو بدنام کر دیا. میں نے عرض کی تھی چند دن پہلے کہ آج وہ لوگ جو الحاد کی طرف اور بے دینی کی طرف راغب ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو اس اسلام میں جان نظر نہیں آتی. یہ دین آج کی انسانیت کو لے کر نہیں چل سکتا، ان کے مسائل حل نہیں کر سکتا. جب ہمارے جس طرح ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جب وہ اس اسلام کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ مغربی دنیا بہت آگے چلی، وہ اپنے معاشرے میں زیادہ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ادھر زیادہ عدالتیں انصاف دیتی ہیں، تو وہ ادھر رغبت کرتا ہے. اصل میں اسے بنیادی طور پر اللہ سے کوئی ضد نہیں ہے، نہ اللہ کو قبول کرنے سے کوئی ضد ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو اس نے کیوں نہیں دیا پروگرام، اگر اس نے مخلوق بنائی کیوں نہیں ان کی حقیقی سعادت کے لیے پروگرام دیا. یہ تو نہیں ہے جو مجھے دکھایا گیا ہے، یہ وہ پروگرام نہیں ہے جو جس میں یہ طاقت ہو، پوٹینشل ہو کہ وہ انسانیت کے مسائل حل کرے. یہ تو وہ ہے نہیں، پھر کدھر ہے اللہ کا پروگرام؟ کیونکہ اگر وہ رحیم کریم کہتے ہو تو اس کو تو دینا چاہیے تھا. جب اس کا پروگرام موجود ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ خود بھی موجود نہیں. یہ ہم نے کیا ہے حشر. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی یہ تحریک ہمیں جو بتانا چاہ رہی ہے کہ جب بھی اسلام کے کسی بھی حصے پر حملہ ہو, جو راہ توحید پر چل رہا ہے, جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے, جو راہ رسول اللہ پر چل رہا ہے, جو راہ اہل بیت پہ چل رہا ہے, سب سے زیادہ درد اس کو محسوس ہونا چاہیے. اس کے منہ سے کبھی یہ جملہ نہیں نکل سکتا کہ جائے معاشرہ جہنم میں, انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبروں میں جانا ہے. جو امام حسین سے دین سیکھ رہا ہے یہ جملہ نہیں بولتا, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا یزید نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ نکلے گھر سے. تو یہ آیت بڑے واضح انداز میں انبیاء کا, آئمہ کا مقصد ہمیں بتا رہے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے, ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. دین اسلام, جو بھی چیز اسلام سے منسوب ہے, کوئی عمل, کوئی دعا, کوئی ورد مثال کے طور پہ, کوئی رسم جس کو دین کے نام پر انجام دیا جاتا ہے, جس کو دینی کام سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے, اس کے اندر ایک خاصیت ہونی چاہیے. اگر وہ خاصیت اس میں نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ حقیقی حقیقت میں دین نہیں ہے, کسی نے گھڑ کے اندر ڈال دیا. کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی بھی کام جو دین کے نام پر کیا جا رہا ہے, حتماً اس کے اندر سے توحید کی, اللہ کی خوشبو آنی چاہیے. ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کام, یہ دین کا کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. رسول اللہ کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا. توجہ فرما. آئمہ کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول نے بتایا ان کی بات ماننی. ایک سسٹم ہے منظم. جیسے ایک منظم فوج ہوتی ہے, اس کا ایک سپہ سالار ہوتا ہے. اس سپہ سالار کے نیچے دوسرے عہدیدار ہوتے ہیں, اور اسی طرح چلتے آئے چلتے آئے عام سپاہیوں تک. حسن کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ کہ ایک عام ادنا درجے کا سپاہی وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو سب سے اوپر بیٹھا سالار کہہ رہا ہوتا ہے. اگر سالار کچھ اور کہہ رہا ہو اور کسی سپاہی کا منہ کہیں لگا ہو, کسی سپاہی کا منہ کہیں لگا ہو, یہ فوج جنگ جیتنا تو دور کی بات, جنگ لڑ بھی نہیں سکتی. سالار کہے حملہ کرو, وہ کہے ہمارا آج موڈ ہی نہیں. کسی کو کوئی بیماری لگ جائے, کسی کوئی ایکسکیوز سامنے آ جائے, یہ فوج نہیں لڑ سکتی. آج جو اسلام کی ہم یہ حالت دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ ان لوگوں کا اس دین پر عمل کمٹمنٹ کے ساتھ, عہد کے ساتھ, تعہد کے ساتھ عمل نہ کرنا ہے جو اپنے آپ کو مثلا اللہ کے اور اپنے زمانے کے امام کے سپاہی کہتے ہیں. وہ کمیٹڈ نہیں ہے, کہتے ہیں. اور قرآن ان سے کہتا ہے اے ایمان والوں, وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اگر تم اس کے سپاہی ہو جو تمہارے زمانے کا امام ہے, تو پھر تو تمہاری نظریں اس کے حکم کی طرف ہونی چاہیے. تمہاری سرگرمیاں ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے آنے کا زمینہ ہموار ہو رہا ہو. تمہاری سرگرمیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے ان کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. ایک بے ایمان بندہ, ایک چور, ایک رشوت خور, ایک ناپ تول میں کمی کرنے والا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حقیقت میں امام کا منتظر ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے چور پولیس کا منتظر ہو. ہو سکتا ہے چور کبھی پولیس کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس کو تو سب سے بری چیز ہی پولیس لگتی ہے، کیونکہ پولیس آ کے پکڑے گی، اٹھا کے جیل میں پھینکے گی، اس پر قانون کے مطابق احکام جاری کیے جائیں گے، وہ کیسے انتظار کرے گا پولیس؟ حقیقی منتظر وہ ہے کہ جو کوئی ایسا کام نہ کرے جس کام کو امام نے آ کر ختم کرنا ہے، ایسا کوئی کام نہ کرتا، ہر وہ کام کہ جو دین کے نام پہ کیا جائے اور اس میں توحید کی خوشبو نہ ہو، وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے بہت ساری ایسی عمارتیں، بلڈنگز دیکھی ہوں گی جن میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، ہالز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں وہ عمارتیں ساری کی ساری ٹھنڈی ہوتی ہیں، سینٹرلی ان کو ایئر کنڈیشن کیا جاتا ہے۔ آپ اس عمارت کے جس حصے میں چلے جائیں وہ ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوتی ہے، لیکن اچانک آپ ایک دروازے میں داخل ہوں اور وہاں ٹیمپریچر چینج ہو جائے، آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جائے، تو آپ کو کیا احساس ہوگا کہ یہ کمرہ اس عمارت کا حصہ نہیں ہے، وہ جو ہوا ٹھنڈی مجھے وہاں لگ رہی تھی، وہ جو احساس مجھے باقی کمروں میں ہو رہا تھا، اس میں نہیں ہو رہا، یہ کوئی اور جگہ ہے۔ معرفت دین اسلام کے لیے معرفت توحید ضروری ہے، تاکہ ہر وہ کام کہ جس سے توحید کی خوشبو نہ آئے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کسی نے ایسے ہی جوڑ دیا ہے، ٹانک دیا ہے، در حقیقت یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ آپ اپنے آئمہ کا کلام پڑھیں، دیکھیے خداوند عالم کی توحید کی کس طرح سے ہر بات میں خوشبو آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس بحث کا ہمیں فائدہ کیا ہے، توحید کی بحث کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو توحید کی شناخت، اور توحید کی شناخت کے بعد اپنی شناخت۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں موحد ہوں، ہوں بھی یا نہیں ہوں، توحید پہچانوں گا تو مجھے پتہ چلے گا میں ہوں یا نہیں۔ اگر میں پہچانوں گا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہوں کہ ہوں لیکن حقیقت میں نہ ہوں، پھر پلٹتا ہوں۔ توحید کا بھی جو اصل ذائقہ ہے، خالص کسی ملاوٹ کے بغیر، وہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی آیات اور اس کے کلام سے آتا ہے، اور وہ ذائقہ جب انسان اچھی طرح چکھ لیتا ہے آیات قرآن سے، اسے کوئی یہ مطلب نہیں لے کہ آیات کو گھول کے پینا ہے تو ذائقہ پتہ چل جاتا ہے، آیات کو گھول کے پینے کی بات نہیں کر رہا، آیات کو پڑھنے کی اور ان میں غور و فکر کرنے کی بات کر رہا۔ بعض ذائقے اس زبان سے محسوس ہوتے ہیں اور بعض ذائقے اندر کی زبان سے محسوس ہوتے ہیں، کہ کون سی فکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ اور برا نہیں کہ میں آپ کے سامنے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے وصیت نامے میں سے چند جملے عرض کروں۔ ان کا وصیت نامہ موجود ہے، چھپا ہوا ہے، اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ وصیت نامہ آخری عمر کے ایام میں جو لکھا گیا امام خمینی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، تکلف نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے علماء تکلف کرتے ہیں، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تکلف نہیں کر رہا۔ اے دینی مدارس میں پڑھنے والوں، اور اے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، یعنی جوانوں کی طرف توجہ دینے جاتے ہیں، اٹھو، قیام کرو. کس چیز کے لیے قیام کرو؟ اللہ کی کتاب قرآن کو محجوریت سے نکال کر معاشرے میں لانے کے لیے اٹھ جاؤ. خدا کی کتاب معاشرے سے نکل گئی ہے، نکل چکی ہے، محجور جس سے ہجرت کر لی جائے، دوری اختیار کر لی جائے. امام خمینی کہہ رہے قیام کرو، اس کتاب کو محجوریت سے نکال کر دوبارہ معاشرے میں لے کر آؤ. قرآن کو اپنی زندگیوں کا اعلیٰ ترین مقصد قرار دو، یعنی باقی تمام مقاصد اس کتاب کے زیر سایہ ہو، مقصد اعلیٰ تمہارا اللہ کی کتاب ہو، اسے محجوریت سے نکالو. یہ تمہیں وصیت کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری عمر میں اس طرح پچھتاؤ جس طرح میں خمینی پچھتا رہا ہوں. امام خمینی کا رابطہ کم نہیں تھا قرآن سے. لیکن پھر بھی جب وہ عظمت قرآن کو دیکھتے ہیں اور معاشرے میں اس کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ گویا میں نے حق ادا نہیں کیا. جس طرح قرآن مجید کی خدمت کرنی چاہیے تھی میں نے وہ حق ادا نہیں کیا، اس پر پچھتاوا ہے انہیں، تکلف نہیں کر رہے. ہم کہاں کھڑے جن کے پاس پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. اس میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، تکرار کیا کرتا ہوں، قرآن پڑھے بغیر فتنوں سے نہیں بچا جا سکتا. بھول جائے وہ انسان جو قرآن کو سے جڑا ہوا نہیں ہے، نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا، اللہ نے کیا فرمایا ہے، بھول جائے کہ زمانے کے فتنے اسے گمراہ نہیں کریں گے. میں نہیں کہہ رہا، مقدمہ اصول کافی میں جا کے دیکھیے، امام معصوم فرما رہے ہیں من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. جان لو جس شخص نے ہماری باتوں کو قرآن سے، ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا. امام نے فرمایا. کتنے لوگوں نے اپنے ائمہ معصومین کی اس بات کو سنا ہے؟ ہم محرم کے ایام میں بیٹھے ہیں، شب عاشور امام حسین علیہ السلام مہلت طلب فرماتے ہیں. ایک جملہ کیوں مہلت مانگ رہا ہوں، جب سبب بتاتے ہیں حضرت عباس کو تو کیا کہتے ہیں، عباس میں چاہتا ہوں یہ آخری رات جی بھر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر لوں. عباس آپ جانتے ہو حسین کو قرآن سے کتنا عشق. امام حسین سے بڑھ کر کون قرآن کو جاننے والا، جن کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن سے جدا ہی نہیں ہو سکتے. ان کو بھی اس دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں جو چیز سب سے زیادہ ان کا جی چاہ رہا ہے میں یہ کام کر لوں، وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. آیا ان کے ماننے والے، ان کی قوم اپنے آپ کو کہنے والے کتنا مربوط ہے قرآن سے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت لو. دین وہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے، دین وہ نہیں ہے جو میں نے سنا ہے. ڈھونڈوں میں کہ دین انہوں نے کیا بتایا. اگر ہمارا دین اسلام پر ایمان، شعور اور بصیرت کے نتیجے میں نہیں، تو اللہ کے ہاں اس ایمان کی ویلیو نہیں ہے. آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تین ایمان بتا رہا ہوں آپ. ایک جس کا میں نے نام لیا، وہ ایمان جو تفکر شعور بصیرت کا نتیجہ, اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے انسان کے اندر. دوسرا تقلیدی ایمان, وہ ایمان جو تقلید کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. یہاں تقلید سے مراد اصول دین میں تقلید ہے, فروعات دین کی تقلید مراد نہیں ہے. وہاں جیسے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں دنیا کی جسمانی بیماریوں میں, اسی طرح جو دین زیادہ جانتا ہے اس سے فروعات کے مسائل لیے جاتے ہیں. اس تقلید کی بات نہیں کر رہا. کون سی تقلید جائز نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ایمان ویلیو نہیں رکھتا اور ایسا کمزور پودا ہوتا ہے جس کی جڑ زمین میں گہری نہیں ہوتی, آرام سے کوئی اس کو اشارہ کر کے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے. یہ وہ ایمان ہے کہ جو تقلید سے وجود میں آتا ہے. آپ بازار میں جائیں کسی سے پوچھیں, عام بندے سے, رسول اللہ کو مانتے ہو؟ کہے گا مانتا ہوں. رسول اللہ حق پر تھے؟ بالکل رسول اللہ حق پر تھے. لیکن دو تین سوال کریں گے اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. کیوں رسول کو رسول مانتے ہو؟ آپ کہیں گے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ رک جائے, ختم ہو جائے. اس طرح کے سوالات جب خاص طور پہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں تو ان کو اگر صحیح جواب نہیں ملتا یا ان کی تربیت, ان کا ایمان اس طرح نہیں ہوتا, وہ شعور اور آگہی والا ایمان نہیں ہوتا, وہی تقلیدی آبا و اجداد والا ایمان ہوتا ہے, تو وہ اس نرم پودے کی طرح ہوتا ہے, اکھڑ جاتا ہے, دین سے دور ہو جاتا ہے. یہ ہے تقلیدی ایمان. کیوں تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ اس لیے کہ میرے والد صاحب کا یہ عقیدہ تھا, ہمارے دادا کا, ہماری سات نسلوں کا یہی عقیدہ. بات کو سمجھیے گا, میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا, تکرار کر, اگر یہ اللہ قیامت کے دن قبول کر لے ایک مسلک والوں سے, مسلمانوں کے بہت سارے مسلک ہیں, اگر ایک مسلک والے سے اللہ قبول کر لے کہ کیونکہ میرے باپ دادا کو میں نے یوں ہی کرتے دیکھا تھا لہذا میں نے یہ عقیدہ اپنایا, تو دوسرے مسلک والے سے یہی بات اللہ قبول کیوں نہ کرے, جبکہ روش دونوں کی ایک ہی ہے. لہذا اللہ نے قرآن مجید میں یہ روش کن کی بتائی ہے؟ انبیاء کے مخالفین کی. یہ انبیاء کے مخالفین تھے جو کہتے تھے کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے, اللہ کے نبی کو کہتے تھے ہم وہ مانیں گے جو ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. قرآن مجید نے کوئی تکلف ہی نہیں کیا, فرمایا قل اولو کانوا آباءکم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. کیا تب بھی آبا و اجداد کے پیچھے چلو گے جب نہ وہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی سیدھے راستے پر تھے؟ پرکھو تو صحیح, وہ کرتے کیا تھے, کہاں سے لیا تھا انہوں نے؟ جب انسان عقل کا استعمال چھوڑ دیتا ہے پھر قرآن کی زبان میں حیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے. یہ دوسرا ایمان تقلیدی, یہ باطل ہے. تیسرا تعصبی ایمان, تعصب کی بنا پر کوئی عقیدہ بنانا یا کوئی عمل کرنا. تم یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ دوسرے مسلک والے اس کا الٹ عقیدہ رکھتے ہیں لہذا میں نے ان کی ضد میں یہ کام کرنا. عقیدہ ہو یا عمل ہو, تعصب کے نتیجے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں تعصب ہوگا اللہ اسے مشرکین مکہ کے ساتھ محشور کرے گا. وہ حق باطل نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے مخالف کی مخالفت کیسے کرنی ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی مخالفت میں اپنا بیڑا تو غرق نہیں کر رہا. میں کہتا میں نے اس کی ضد کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے کسی سے پوچھا جا کر کہ سجدے میں آنکھیں بند کرنی ہے یا کھولنی ہے, تو اس نے کہا دیکھو کہ دوسرے مسلک والے کیا کرتے, کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں. اس نے کہا جی نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا اچھا ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے. ایسا کرو سجدے میں ایک آنکھ بند کر لیا کرو, ایک کھلی رہنے دیا کرو. جب اس طرح سے مسالک ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے اور بعد میں اس قسم کی باتیں کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور بعد میں بزرگ پرست جب آتے ہیں بعد کی نسلیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا فتویٰ ہے, یہ تو خلاف قرآن ہے, یہ تو خلاف حدیث صحیح فتویٰ ہے. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قرآن بھی تم سے زیادہ آتا تھا, حدیث بھی تم سے زیادہ آتی تھی, ہم بزرگوں کی بات مانیں گے تمہاری بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے, ذہن میں بھی آ رہا ہے, لیکن ہمارا فہم غلط ہو سکتا ہے, ہمارے بزرگوں کا فہم غلط. یہ بھی وہی آبا و اجداد کی تقلید کی ایک بدترین شکل ہے. یہ وہ شکل ہے جس کی وجہ سے مسالک کا آپس میں ڈائیلاگ حقائق کی بنا پر, قرآن و حدیث کی بنا پر اس کا دروازہ بند ہے. آپ کہیں قرآن یہ کہتا ہے, وہ کہے گا قرآن میرے بزرگ کو تجھ سے زیادہ آتا تھا, میں اس پہ بات نہیں کروں. اس کو آپ کون سی دلیل لا کے پیش کریں, بزرگ تو چلا گیا قبر میں. تعصبی ایمان, تقلیدی اور تعصب, وہ ایمان جو ویلڈ ہے, وہ کون سا ایمان ہے؟ شعور اور بصیرت والا. وہ ایمان ایسا ایمان ہے کہ جو ایک جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہوتا, گروتھ کرتا ہے, بڑھتا ہے. جیسے ایک پہلے شروع شروع میں ایک پودا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, اپنے تنے کو مضبوط کرتا ہے, اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے, اور وہی پھل بھی دیتا ہے بعد. جس پودے میں گروتھ ہی نہ ہوتی ہو, بچپن میں چند باتیں سن لی وہی لے کے چل رہے ہیں اسی لیول پر, تھوڑا سا کوئی آ کے ذہن میں شک ڈالے, لرزنا شروع ہو جاتا ہے پوری ایمان کی عمارت. کہیں ہمارا مسلک تو غلط نہیں, کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے. میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں, نمازیں ملا کے پڑھنا یا نمازیں الگ الگ پڑھنا, اللہ کے رسول نے دونوں کام کیے. اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے رسول اللہ نے بغیر بارش کے, بغیر سفر کے بھی نمازیں اکٹھی پڑھی. ہوا یہ کہ ایک کام اہل سنت نے اپنے ذمہ لے لیا اور ایک کام شیعوں نے اپنے ذمہ لے لیا. اب عوام کی کیا حالت ہے؟ عوام کو کیونکہ سنجیدگی سے دین کو نہیں لیتے, وہ سنا سنا چل. اب کسی نے کہ جو مثلا نمازیں اکٹھی پڑھتا تھا بچپن سے, اس نے یہی سنا تھا, وہ کسی ایسی محفل میں گیا جہاں پہ علمی مذاکرہ ہو رہا تھا, وہاں پہ ایک شیعہ عالم بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت میں نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھنا بھی موجود ہے اور شیعوں میں نمازوں کو علیحدہ پڑھنا موجود ہے. اس کو جھٹکا لگا, اس کو جھٹکا لگا کہ جو ہمارا مسلک ہے اگر اس میں الگ نمازیں پڑھنا ہے تو وہ غلط ہے. جب تک دوسرے سے مخالفت میں کام کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے, اور اگر دوسرے کے ساتھ کوئی چیز مشترک ہو گئی تو کام خراب ہو گیا. باہر نکلا اور مولانا سے کہتا ہے قبلہ گستاخی نہ ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی تھی. قبلہ صاحب نے کہا جی فرمائیے, علیحدہ کر. ہاتھ جوڑ کے قبلہ صاحب سے کہتا ہے ہمارے دین کا بیڑا غرق نہ کرو. آج تک ہم نے بچپن سے یہ نہیں سنا کہ ہم نمازیں الگ بھی پڑھ سکتے, کیوں ہمارے دین کا بیڑا غرق کرو. اب دیکھیں جاہل یہ خود ہے, خود جہالت کا شکار ہے, اور اب جب اس جہالت کی عمارت کو جھٹکا لگا ہے ایک ایسی بات کے جو ازل سے موجود ہے, جو شروع سے موجود ہے فرامین آئمہ میں بھی, اس کو نہیں پتا, تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایک بات کو مان لیا تو باقی ساری باتیں بھی میری, ہمارا پورا کام ہی مشکوک ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے جہالت, یہ ہوتا ہے تقلیدی ایمان. اس کا اکھڑ جانا بہت آسان ہوتا ہے, صرف کوئی ٹیکنیکل بندہ صحیح جگہ پہ آ کے وار کر دے, گیا یہ ایمان. لیکن وہ ایمان جو شعور اور بصیرت سے ہوتا ہے وہ نہیں اکھڑتا. صلوات پڑھیے محمد والے کی.
اللہ صل علی محمد وآل محمد.
سورہ آل عمران، توجہ فرمائیے، اس کی آیت نمبر 189 سے 191 تک پڑھ رہا ہوں۔ خدا بندے عالم مومنوں کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ آیت نمبر 189 سورہ آل عمران، وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک بات، اگلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک، کن سے کہہ رہا ہے؟ بتا رہا ہے انسان، بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں لآیاتن نشانیاں ہیں، علامتیں، سائنز ہیں۔ کن کے لیے؟ لِأُولِ الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ان چیزوں میں عقل استعمال کرنے، غافلوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے، اللہ کے دین کے بارے میں عقل کا استعمال نہ کر کے جو دیکھا ہے اس کے پیچھے چل پڑنے والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، کن کے لیے نشانیاں؟ جو ان میں عقل استعمال کرتے ہیں ان کو نشانیاں ملیں گی، ان کو علامتیں ملیں گی صحیح ایمان کی اور صحیح توحید کی۔ جو تفکر کرتے ہیں، کس میں؟ آسمان و زمین کی خلقت میں، اس منظم نظام کائنات میں۔ اب دیکھیے اگلی آیت، کون ہے یہ لوگ؟ الذین، اب جو عقل استعمال کرتا ہے، شعور اور بصیرت سے ایمان کی دولت کو حاصل کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خالق خود بتا رہا ہے، کیفیت یہ ہو جاتی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو تو بھی، بیٹھے ہو تو بھی، اپنے بستروں پر پہلوؤں کے بل لیٹے ہو تو بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہے یہ والا ایمان ہمارے پاس؟ زیادہ نہ ہو، تھوڑا ہو۔ کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں جن کو خدا صرف تب یاد آتا ہے کہ جب کسی مشکل میں پھنس جائے، ورنہ خدا یاد نہیں آتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ جو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، اور کون سی حالت ہوتی ہے انسان کی؟ یعنی ہر حال میں ان کو اللہ یاد رہتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی نہیں یاد کرتے رہتے کہ دماغ کہیں اور پہنچو اور ہاتھ میں تسبیح پہ سبحان اللہ چل رہا ہو، استغفر اللہ چل رہا ہو، اور دماغ کہیں اور کی پلاننگ میں پہنچو۔ بعض کو ہم نے دیکھا تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوکر نے کوئی غلط کام کیا، اتنی بڑی گالی نکالی، دوبارہ تسبیح کو وہیں سے کنٹینیو کر دی۔ یہ خدا کی یاد نہیں ہوتی۔ خدا کی یاد وہ ہوتی ہے جو انسان کو کنٹرول میں لے آئے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھنا یعنی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کرنی۔ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، پھر دیکھیے، اور آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں تفکر کرتے ہیں۔ عقل، فکر، عقل، فکر، یہ اسلام ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی بھیڑ بن کے مسلمان، بھیڑ مسلمان بن، سوچو نہیں، جو کہا جا رہا مان لو۔ یہ جو کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں نا، جو اپنی خطابتوں میں واہ واہ کروانے کے لیے، تاکہ مجمع سارا تائید کرے، کہتے ہیں کہ جو نئی نعرہ لگائے گا اس کے خون میں شک کے حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے، یہ سارے بے شرم اسی کیٹیگری کے۔ یہ فکر اور شعور اور بصیرت سے لوگوں کو نہیں چاہتے کہ وہ قبول کریں جو اللہ چاہتا ہے، ٹھوسنا چاہتے ہیں، اور حرکتیں وہ کرتے ہیں تاکہ لوگ وہ جذباتی طور پر بلیک میل ہو کر واہ واہ کرنا شروع ہو جائیں۔ دھوکے باز ہیں۔ یہ روش ہی نہیں جو قرآن نے بتائی ہے، جو رسول نے بتائی ہے، جو آئمہ نے بتائی ہے۔ جو حلالی ہوگا وہ میری بات مانے گا، وہ اب اٹھ کے یہ کر دے گا. یہ سب فراڈ ہے چمکانے کے لیے محفلوں کو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کل آپ نے کیا سنا امام کی وصیت میں, جو مجھے قبول کرے حق کی وجہ سے. یہ نہیں کہا امام نے جو مجھے قبول نہ کرے وہ حلال زیادہ نہیں ہے. فرمایا حق کو پہچانو تم مجھے قبول کر لو, میں حق کی طرف دعوت دینے والا ہوں, اس حق کی طرف جو خدا نے نازل فرمایا اللہ کی طرف سے. شعور اور بصیرت سے آئمہ ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں, آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں, اور اس تفکر کے نتیجے میں, اب دیکھیے شعور اور بصیرت والے ایمان کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں, جو میں نے آپ سے کہا تھا اسلامی تصور کائنات اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اسلامی آئیڈیالوجی کہ مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں کیا نہیں کرنا. جب وہ تفکر کرتے ہیں اس کائنات میں کیا نکلتا ہے ان کے منہ سے, فکر کے نتیجے میں, سنی سنائی کے نتیجے میں نہیں, فکر کے نتیجے میں یہ جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے. اللہ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت هذا باطلا, تو نے اس سارے کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا, تو نے اس نظام کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, تو نے باطل پیدا نہیں کیا. فقنا عذاب النار, تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے. کیا رابطہ ہے ان دو جملوں میں کہ اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے, کیا رابطہ ہے ان دو جملوں کا؟ اس میں بھی تفکر کی ضرورت ہے. غور کیجئے تو رابطہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ان کے انجام سے دوچار نہ کرنا جنہوں نے زندگیاں بے مقصد گزار دی, جس مقصد کے لیے تو نے خلق کیا تھا اس مقصد سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں مست ہو کر زندگیاں گزار دی, ان کا جو تو نے انجام رکھا ہے اس انجام سے ہمیں دوچار نہ کرنا. ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں, ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ تو نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا. ایک اور جگہ پر یہ موضوع اتنا اہم ہے, سورہ صاد ہے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ, وہاں فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, اور ہم نے اس آسمان کو اور اس زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا. جو یہ سمجھے اس طرح زندگی گزار رہا ہو جیسے بے مقصد آیا دنیا میں, جو اس کا جی چاہے وہ کرے اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے, ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کر دیا ہے اللہ کے قانون سے, جنہوں نے خدا کے نظام کو قبول نہیں کیا, جو اس نظام کے تحت زندگیاں نہیں گزار رہے, یہ ان کا گمان ہے کہ ہم اپنی مرضیوں کے مطابق چار دن کی زندگی ہے جتنی موج کر سکتے ہو کر لو. یہ ڈائیلاگ وہ بولتے ہیں, ایک مومن بابصیرت مومن نظام توحید قبول کر لینے والا مومن ایسے ڈائیلاگ نہیں بولا کرتا, اس لیے کہ اسے قرآن نے بتایا تجھے کس لیے خلق کیا گیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں. اور میں نے آپ کو اللہ لا الہ الا ہو میں بتایا تھا عبادت اور اطاعت, یعنی ایسے بندے بن کر زندگی گزاریں کہ چاہے مسجد میں ہو چاہے مسجد سے باہر ہو جو ان کو دیکھے اسے پتہ چل جائے یہ کسی کا بندہ ہے, یہ کسی کا غلام ہے. کمپنیاں ہوتی ہیں نا اپنے ملازمین کو یونیفارم پہناتی ہے مثال کے طور پر, یا فرض کریں یہ دوائیاں فروخت کرنے والی جو کمپنی ہوتی ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز, یہ اپنے افراد کو دے کے بھیجتی ہیں جاؤ ڈاکٹرز کے پاس جاؤ اور ہماری نئی پروڈکٹ کو ان کو بتاؤ اس کے یہ فائدے ہیں یہ فائدے. وہ جیسے ہی بولتا ہے ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا ہے کون سی کمپنی کا ملازم ہے. میرے بولنے سے پتہ چلتا ہے میں حسین کا نوکر ہوں, میری تنہائی کی حرکتیں گواہی دیتی ہیں کہ میں حسین کا نوکر ہوں, میری دوستوں کے ساتھ محفلیں گواہی دیتی ہیں کہ میں حسین کا نوکر ہوں,
میں خدا کا بندہ ہوں، میں امام زمان کا منتظر ہوں، یا نہیں میں رنگ بدلتا رہتا ہوں گرگٹ کی طرح، جس محفل میں جاؤں اسی کا رنگ اپنا لیتا ہوں، اچھی محفل میں جاؤں نیک بن جاتا ہوں، بری محفل میں جاؤں وہاں بھی سارا کچھ کر لیتا ہوں، بڑا میں ایکسپرٹ ہوں. تو پھر قرآن نے معیار بتایا، قرآن نے فرمایا جب یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں میں آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو مومن ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب خلوتوں میں اپنے شیطان دوستوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے یار ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، کیا کرے گزارا کرنے معاشرے میں. یہ وہی منافق ہے، لیبل جو بھی لگایا ہو، اوپر ٹھپا لگایا ہو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی، جو حرکتیں یہ کرتا ہے اندر کی شخصیت منافق شخصیت ہے، اور اللہ اندر پہ فیصلے کرتا ہے باہر پہ فیصلے نہیں کرتا. علیم بذات الصدور، اندر کی باتوں پہ فیصلے کرتا ہے، انسانوں سے دوسروں کا اندر چھپا ہوتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور. یہ انسان اگر اللہ کا بندہ نہ ہو تو جب کوئی آزمائش آتی ہے پھر وہ فیصلہ شیطان کے حق میں دے دیتا. آزمائش ہی آئی تھی، رسول اللہ کا زمانہ ابھی بہت زیادہ دور نہیں گیا تھا، دنیا ہے ہی آزمائش کی. لِيَبْلُوَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ موت و حیات کا نظام اس نے خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے. کتنا احساس ہے کمرہ امتحان میں ہے، اور عام کمرہ امتحان نہیں، جس کا ختم ہونے کا ٹائم جب پیپر ہم سے چھین لیا جائے گا، آنسر شیٹ ہم سے چھین لی جائے گی، یعنی موت آ جائے گی، ٹائم بھی نہیں پتا، ٹائم بھی نہیں پتا، غفلت میں. خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ موت و حیات کا نظام اس لیے خلق کیا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزماؤں، تاکہ تمہیں آزماؤں، ایوکم احسن عملا، تمہیں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے جا رہے ہیں کربلا کی طرف، راستے میں جب بری خبریں ملنا شروع ہوئی، کوفیوں کی بے وفائیوں کی خبریں ملنا شروع ہوئی، ایک جملہ ہے جو چند بار امام کی زبان اطہر سے تکرار ہوا، جب بھی بے وفائی کا سنتے تھے کیا فرماتے تھے، الناس عبید الدنیا، کیوں میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، دنیا کے غلام، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ دنیا کے بندے تھے، اصلی رنگ نکل رہا ہے جب آزمائش آتی ہے. یہ جو بلا ہے نا عربی زبان کا لفظ، یہ آزمائش ہوتی ہے، مختلف پھر ملتے جلتے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس میں ایک معنی یہ ہے، جب کپڑے کو بار بار پہنا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اگر اوپر کوئی رنگ چڑھا ہو ہلکا والا وہ اتر جاتا ہے، اصلی رنگ نکل آتا ہے. اسے کہتے ہیں اس کپڑے پر بلا آئی، بلا جب آتی ہے اصلی رنگ نکل آتا بندے. قرآن فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے منافقو اللہ جس چیز پر تم ہو اللہ مومنوں کو اس پر چھوڑنے والا نہیں ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک کو خبیث سے الگ کر دے، چھانٹ دے مومنوں اور منافقوں کو، اللہ آزمائش لے گا. امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے نوکر ہیں. دین کیا ہے؟ بے دین نہیں ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا رسول کا ان کی بات ہو رہی ہے. وَالدِّينُ، اب بتا رہے ہیں امام دین، یہ جو ان کا دین ہے بظاہر، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین فقط ان کے چکھنے کا ذائقہ، چکھنے کی حد تک، دین کے طواف کرتے رہتے جب تک ان کی دنیا خطرے میں نہ ہو، دیندار رہتے. وَإِذَا بُحِّسُوا بِالْبَلَىٰ، پھر لفظ بلا، اور جب آزمائش کے ذریعے چھانٹی کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آزمائش کرتا ہے، یعنی امام فرما رہے تھے کہ میرے ذریعے تمہاری آزمائش ہوئی، قلت دیانون، تو پھر دیندار بہت تھوڑے نظر آتے، بے دین زیادہ ہو جاتے، دیندار تھوڑے نظر آتے ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ابن حجر عسقلانی بہت بڑے عالم اہل سنت کے, کتاب تہذیب و تہذیب, اس کے اندر یہ روایت ہے. روایت بیان کرنے والا کتنا بد نصیب ہے ذرا دیکھیے. اس کا نام ہے حرثمہ ابن سلمہ. یہ کہتا ہے کہ جنگ صفین کے بعد میں امیر المؤمنین کے ساتھ واپس آ رہا تھا, سفر میں تھا. ہم ایک سرزمین پر پہنچے, وہاں پر ایک درخت تھا, تو امیر المؤمنین اس درخت کے پاس گئے اور وہاں پر نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد امام نے اس زمین کی خاک کو اپنی مٹھی میں لیا, سونگا, اس خاک کی خوشبو سونگی, اور سونگ کر امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اس مٹی کی کیا بات ہے, اس مٹی کی کیا بات ہے, اس مٹی پر ایک ایسی قوم کو قتل کیا جائے گا جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنتوں میں داخل کرے. کربلا کی سرزمین, یہ خود بیان کر رہا ہے, خود راوی ہے. بدبختی دیکھیے, یہ جو میں نے کہا نا, اے جب آزمائش آتی ہے اندر کا اصلی انسان باہر نکل آتا ہے. اور دیکھیے اسے امیر المومنین کے ساتھ رہا ہے, کہاں تک پہنچ کے گرا ہے نیچے. کہتا ہے کہ ہم واپس آ گئے اور علی قتل کر دیے. علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور مجھے یہ بات بھول گئی. مجھے یہ قصہ مولا علی کا فرمان بھول گیا. اب آگے بیان کرتے ہیں. کہتا ہے کوفہ سے جو لشکر حسین سے لڑنے کے لیے چلا, میں اس لشکر میں تھا. لشکر کیسے بدل جاتا. کوفہ سے جو لشکر چلا حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے, میں اس لشکر میں تھا. جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو مجھے وہی درخت دکھائی دی, اور جیسے ہی میں نے درخت کو دیکھا مجھے علی علیہ السلام کی وہ بات بھی یاد آ گئی. اب ذرا عبرت دیکھیے, درخت دیکھ لیا, مولا کی حدیث یاد آ گئی. کہتا ہے میں اپنے گھوڑے پر چڑھا اور گھوڑے پر چڑھ کر میں حسین کے پاس گیا اور میں نے حسین سے کہا, اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے, جنت کی خوشخبری لیجئے. امام نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا, امام نے سوال کیا. امام کو جنت کی خوشخبری دے رہے, معرفت دیکھی, سمجھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جنت میں جا. امام نے سوال کیا, سوال کیا کیا, روایت کے لفظ ہے, معنا او علینا, ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو. اب جواب سنو, ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی بات کا پتہ نہیں, پتہ ہے اس کو. کہتا ہے لا معک ولا علیک, حسین نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ آپ کے خلاف. خلاف آیا تھا لیکن یہ جو درخت میں نے دیکھا ہے وہ بات مجھے یاد آئی ہے, اب میں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا, نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ آپ کے خلاف ہوں. کیوں؟ کہتا ہے ترک تو عیالا و ترک تو مالا, میرے بیوی بچے, میرا بہت سا مال ہے, میں نے واپس جانا, میں بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں, ان کا کیا بنے گا؟ میری پراپرٹی ہے, میرا مال ہے, اس کا کون خیال رکھے گا؟ امام نے اسے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے, جو بھی آج اس سرزمین پر ہمارے قتل کا مشاہدہ کرے گا جہنم میں داخل ہو, جو بھی مشاہدہ کرے گا. اب یہ امام کی بات سے عبرت لینے کی جگہ، ساتھ ملنے کی جگہ دیکھیے حر کی خوش نصیبی دیکھی اور اس کی بد نصیبی دیکھی. یہ جو انسان نے اندر اپنے چیزیں بنائی ہوتی ہیں نا، ایسے موقعوں پہ وہ سامنے آ جاتی. حر کا اندر پاک تھا، وہ پاکی کام آ گئی. غفلت تھی، اوپر کچھ گرد و غبار پڑ گیا تھا، امام کے ایک جملے نے حر کا وہ گرد و غبار صاف کر دیا، اس کی پاکیزگی غالب آ گئی. یہ بے ایمان تھا، دنیا پرست تھا، پست تھا. امام کو خود بتا رہا ہے، مولا علی کی حدیث بتا رہا ہے، لیکن اس پست انسان پہ کوئی اثر نہیں ہو. امام کی حدیث سن کے کہتا ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، اتنا دور ہو جاؤں گا کہ نہ میں آپ کے قتل کو دیکھوں نہ میں جہنم میں جاؤں، اور وہاں سے گھوڑا بھگاتا ہوا چلا گیا. یہ خود بیان کر، یہ خود بیان کر. آج کی مجلس تمام، آپ کے دل آمادہ ہیں ایک شہزادے کو رونے کے لیے کہ جس کو امام حسن نے آخری وقت اپنے بھائی حسین کے سپرد کیا تھا. امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا گیا، مقاتل میں لکھا ہے، روایات میں ملتا ہے، امام حسین تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں حسن مجتبیٰ دراز ہے اور زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے امام حسن کے لبوں سے گرتے ہیں. شاید اپنے نانا کی وہ بات یاد آئی ہوگی، وہ عمل یاد آیا ہوگا. روایات ہیں کہ رسول اللہ جب بوسہ لیا کرتے تھے تو امام حسن کے لبوں کو چوما کرتے تھے، حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے. بی بی سیدہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے گریا فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اس کو زہر دیا جائے گا اور اس زہر کے اثر میں اس کا جگر کٹ کٹ کے لبوں سے باہر آئے گا، میں اس کے لبوں کو اس لیے چومتا ہوں، اور یہ جو میرا چھوٹا نواسا حسین ہے اس کی گردن پر خنجر چلایا جائے گا، میں اس خنجر کے چلنے کی جگہ کو چومتا ہوں. عزاداروں، امام حسین کے سپرد کیا حسن، امام حسن نے اپنی اولاد کو کہا، بھیا حسین میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھنا، میں زیادہ طولانی نہ کروں. اس کے بعد امام حسن نے فرمایا حجرے کو خالی کر دیا جائے، بندے کی خالق سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے. جب سب جانے لگے تو ایک دفعہ امام حسن نے آواز دی، ام فربا ایک دفعہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لے آؤ. ام فربا قاسم کو پاس لے کر آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. قاسم کو دیکھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، سرحانے سے ایک تعویذ نکالا اور جناب قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، قاسم جب زندگی میں تجھ پر بڑا کڑا وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول کر تحریر کو پڑھ لینا. عزادار حسین کی زندگی میں تو قاسم پر کوئی کڑا وقت نہ آیا، لیکن شب عاشور آ گئی. حسین اپنے ساتھیوں سے جب عہد لے چکے تو انہیں خوشخبری سنانے لگے اور کہنے لگے، اگر تم نے عہد کر لیا ہے کہ میرا ساتھ دو گے تو پھر میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے. عزاداروں، اس شہادت کی خوشخبری کا سننا تھا، ایک گوشے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آیا، چچا حسین، چچا حسین، ان شہیدوں میں میرا نام بھی شامل ہے، اس شہادت کی خوشخبری میں میں بھی شامل ہوں. کون تھا یہ شہزادہ؟ امام حسن کی امانت، شہزادہ قاسم تھا. امام حسین نے کوئی جواب نہ دیا، بس قاسم کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک سوال کیا شہزادے سے، فرمایا قاسم تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ حسن مجتبیٰ کے اس شجاع بیٹے نے جواب دیا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے چچا جان. امام حسین نے فرمایا، قاسم پوچھتے ہیں شہیدوں میں میرا نام بھی شامل ہے، کیوں پوچھ رہے تھے؟ چونکہ عمر بہت تھوڑی تھی، سن ابھی بہت چھوٹا تھا، سمجھے کہ شاید جہاد مجھ پر واجب نہیں تو میرے بابا کی وجہ سے شاید چچا حسین جہاد کی اجازت نہ دے. جانتے ہیں، فرمایا شہیدوں میں میں بھی شامل ہوں. امام حسین نے فرمایا، قاسم تو ہی نہیں، تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہیدوں میں شامل ہو. تیرا چھ ماہ کا کم سن بھی شہیدوں میں شامل ہے، یہ سننا تھا قاسم کی غیرت نے جوش مارا، کہنے لگے کیا یہ لعین ہمارے خیموں میں آ جائیں گے، خیموں میں آ کے اصغر کو شہید کریں گے؟ فرمایا اصغر کو لے کر میں جاؤں گا میدان میں، میرے ہاتھوں پر اصغر کو شہید کیا جائے گا۔ عزاداروں یہ وقت گزر گیا، عاشور کا آفتاب طلوع ہوا، ایک ایک کر کے مجاہد شہید ہونے لگے۔ قاسم بے چین ہے، ام فروہ بے چین ہے کہ بیٹے کو بلا کر کہتی ہے جائیں اپنے چچا سے اذن مانگے۔ عزاداروں سر جھکا کر شہزادہ قاسم چلے، امام حسین کے خیمے کے پاس گئے، سلام کیا، امام حسین سے اجازت مانگی، امام حسین نے اجازت نہ دی، پھر اجازت مانگی، بار بار اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، سر جھکا کر پریشان ہو کر پلٹ کر واپس اپنی ماں کے پاس آئے، اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ ام فرما کو اپنے شوہر کی وہ وصیت یاد آ گئی، فرمایا قاسم یاد ہے نا جب تیرے بابا کا آخری وقت تھا تو ایک تعویذ تیرے بازو پر باندھا تھا، اب اس تعویذ کو کھول، آج سے زیادہ کڑا وقت ہم پر کیا آئے گا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، تحریر کو نکالا، اپنے لبوں سے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ عزاداروں تحریر میں کیا لکھا تھا؟ او میرا بیٹا قاسم یاد رکھنا، جب کوئی ایسا وقت آئے کہ میدان جہاد ہو تو جہاد کو ترک مت کرنا، جب تو دیکھے کہ میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرگے میں گر گیا ہے تو کبھی میرے بھائی کے دفاع کو ترک نہ کرنا۔ اب جناب قاسم کے چہروں پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی، بابا کی تحریر لے کر چچا حسین کی طرف چلے، اب جو خیمے میں داخل ہوئے، جب شہزادہ قاسم کے چہرے پر اطمینان دیکھا، حسین سمجھ گئے اب میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ عزاداروں مقتل کے لفظ ہیں، بھتیجا چچا کے پاس آیا، اپنے بابا کی تحریر دکھائی اور اجازت مانگی، عزاداروں حسین نے اجازت نہ دی، بس مقاتل میں لکھا ہے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور رونا شروع کیا، بھتیجے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دونوں نے اتنا گریا کیا کہ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے، ایک صندوقچہ منگایا، اندر سے امام حسن کا لباس نکالا، لباس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کیے۔ مقتل میں لکھا ہے اس طرح شہزادہ قاسم کو پہنائے جس طرح کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے، اسی سے امامہ تیار کیا۔ اب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، زرہ نہیں پہنی چونکہ بدن چھوٹا ہے، سر پر لوہے کا خود بھی موجود نہیں، امامہ باندھ کر جہاد پر چلا امام حسن کا شہزادہ، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اپنے بابا کی وصیت پر عمل کیا۔ ایک لعین اتنے میں پیچھے سے آیا اور آ کر شہزادے کے سر پر وار کیا، شہزادہ کا سر دو حصوں میں تقسیم ہوا، شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا، ایک دفعہ اپنے چچا کو آواز دی، یا اماں ادرکنی، حسین شکاری باز کی طرح اس طرف چلے، جس لعین نے حملہ کیا تھا حسین نے اسے مارا، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ عزاداروں اس خبیث نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا، قبل اس کے کہ حسین قاسم کے پاس پہنچتے، اس کے ساتھی گھوڑوں پر آئے، گرد و غبار اڑا، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے، ادھر کے گھوڑے قاسم کی لاش سے ادھر چلے گئے۔ حسین کے کانوں میں آواز آتی تھی، جب بھی کوئی گھوڑے کا سم قاسم کے بدن پر لگتا تھا تو اپنے چچا کو پکارتے تھے، ہائے چچا برداشت نہیں ہوتا۔ جب گرد و غبار چھٹا، حسین نے کیا دیکھا، گھوڑوں کے سموں سے پامال قاسم کی لاش کربلا کی ریت پر پڑی ہے۔ اس طرح قاسم کی لاش کو سنبھالا، ایک مرتبہ پھر سینے سے لگایا، مقاتل میں لکھا ہے حسین اس طرح لے کر قاسم کی لاش کو چلے کہ قدم زمین پر خط بنا رہے تھے۔ اب جو خیمے میں پہنچے، ایک کوہرام برپا ہوا، ہائے ہمارے حسن کا شہزادہ، بی بی ام فرما نے آواز بلند کی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔